الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالی اور اس کا رسول تم کو کسی ایسی چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے، جو تمہیں حیات بخشے، زندگی بخشے، تو تم اس بات پر لبیک کہو اور اس بات کو قبول کرو. اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، احکامات کی دو قسمیں ہیں، اوامر اور نواہی، کہ ان چیزوں کو کرو. بعض جگہ حکم دیا گیا یہ چیزیں کرو، جیسے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں کو اوامر کہا جاتا ہے. اور قتل مت کرو، ناحق قتل مت کرو، رشوت مت لو، سود مت کھاؤ، حرام لقمہ حرام سے بچو. جو چیزیں نہ کرنے کی ہیں ان کو نواہی کہا جاتا ہے. تو یہ احکامات کی دو قسمیں ہوئیں، ایک وہ احکامات جو کرنے کے ہیں اور ایک وہ جن کو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جتنی بھی یہ دونوں قسمیں، چاہے حکم دیا گیا ہو کسی چیز کے کرنے کا، چاہے حکم دیا گیا ہو کسی چیز کے نہ کرنے کا، دونوں میں ہمارے لیے زندگی ہے، حیات ہے. یہ ہے اس آیت کا مطلب. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اللہ تعالیٰ کہیں حکم دے رہے ہوں کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو، یا اللہ کے رسول حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، فلاں کام کرو فلاں نہ کرو، ان تمام کرنے اور نہ کرنے کے کاموں میں ہماری زندگی چھپی ہوئی ہے. اور لما یحییکم کا جو لفظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مطلق نازل فرمایا ہے. والمطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، جب مطلق کو مطلق انداز سے ذکر کیا جائے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ جتنے بھی کرنے کے کام ہیں اور جتنے بھی نہ کرنے کے کام ہیں، اگر ہم کرنے کے کاموں کو کر لیں اور نہ کرنے کے کاموں کو نہ کریں، تو اس میں ہماری جسمانی زندگی بھی ہے اور روحانی زندگی بھی ہے، دونوں زندگیاں ہیں. یہ ہے لما یحییکم کا مطلب. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کام کرنے کا حکم دیا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، یا اللہ اور اللہ کے رسول نے جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا ہو، ان تمام کرنے اور نہ کرنے کے کاموں میں ہماری جسمانی زندگی بھی ہے اور ہماری روحانی زندگی بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، لہذا وہ کام جو کرنے کے ہیں وہ کرو، جو نہ کرنے کے ہیں وہ مت کرو. یہ ہے استجابت، یعنی ان چیزوں کو قبول کرو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. کہ یہ جو قصاص لیا جاتا ہے بدلہ, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, جان کے بدلے جان, وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ, آنکھ کے بدلے کسی نے آنکھ پھوڑ دی ہو تو اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے بدلے میں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ, اور اگر کسی نے ناک کو نقصان پہنچایا ہو کسی کی, اس کی بھی ناک کو اتنا ہی نقصان پہنچایا جائے گا, بدلہ لیا جائے گا. وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ, کسی نے دانت توڑا ہو تو اس کا بھی دانت توڑا جائے گا. وہ کان کو نقصان پہنچایا ہو تو کان اس کے بھی کان کو, ظالم کے بھی کان کو نقصان اتنا ہی پہنچایا جائے گا. والسن بالسن, اور دانت توڑا ہو تو دانت توڑا جائے گا. والجروح قصاص, اور زخمی کیا ہو تو اس کو بھی زخمی کیا جائے گا, اتنا ہی زخم اس کے بھی لگایا جائے گا ظالم کے بھی. اگر وہ قاضی کی عدالت میں, اسلامی عدالت میں جا کے دعویٰ دائر کر دیتے تو ایک ایک یعنی زخم تک کا انصاف ہے. تو فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ جو بدلے دلوائے جاتے ہیں اور یہ جو اللہ کا حکم ہے, ناک کے بدلے ناک, آنکھ کے بدلے آنکھ, دانت کے بدلے دانت, کان کے بدلے کان, اور جان کے بدلے جان, تو فرمایا اس میں تمہاری, ان بدلوں میں تمہاری زندگی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل مندو, تمہارے لیے تمہاری زندگی پوشیدہ ہے اس میں. اور بات اصل میں یہی ہے. اور یہاں تک حکم فرمایا کہ جب یہ قصاص اور یہ سزائیں جاری ہوں, کسی نے چوری کیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے, کسی نے قتل کیا تو اس کو بھی قتل کیا جا رہا ہے, تو یہ سزائیں چھپ کر نہ دی جائیں. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ان سزاؤں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے. اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ چھپ کے سزا مت دو, سب کے سامنے دو. تو فرمایا کہ اگر یہ بدلہ, یہ سزائیں دی جائیں گی تو اور ایک جماعت اس کو دیکھے گی, مثلاً 50 آدمیوں نے دیکھا تو ہر آدمی نے اگر ایک آدمی کو بتایا کہ آج سزا جاری ہوئی ہے, فلاں کو سزا دی گئی, تو یہ 100 آدمی ہو گئے. اگر دو کو بتایا تو اور 150 ہو گئے. اگر 10 کو بتایا تو کتنے ہو گئے. تو یہ بات پھیلے گی تو سب کے دل میں خوف بیٹھ جائے گا کہ اگر میں نے بھی چوری کی یا میں نے بھی کوئی قتل کیا تو میرے ساتھ بھی یہی ہونا ہے. لہذا فرمایا کہ تم نہیں جانتے ان بدلوں میں تمہاری زندگی ہے. اس مجرم کی بھی زندگی ہے, اس مجرم کی بھی زندگی ہے کہ اس کا بدلہ یہیں کا یہیں ہو گیا. آخرت میں اللہ اس کو جو سزا دیتے وہ معاف فرما دیں گے, یہیں سزا مل گئی اس کو. اور ہماری جو دیکھیں گے ان کی زندگی, اور جو جن کو پتا ہوا کہ بھائی یہ معاملہ ہوا ہے, فلاں کو سزا ہوئی ہے, تو ان کی زندگی اس طرح ہے کہ ان کے دل میں ایک رعب اور خوف بیٹھ جائے گا کہ ہم نے بھی اگر کوئی جرم کیا تو ہمیں بھی سزا ملے گی, تو معاشرے میں امن قائم ہو جائے گا. تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, ارے عقل مندو, یہ جو قصاص دلوایا جاتا ہے اس میں تمہاری زندگی ہے. اللہ, تو جس طرح قصاص کو فرمایا گیا کہ یہ تمہاری زندگی ہے, اسی طرح جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں ان سب کے اندر ہماری زندگی پوشیدہ ہے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اسی لیے جو نافرمانی والی زندگی ہوتی ہے, نافرمانی والی زندگی وہ موت سے زیادہ بدتر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ خودکشی کرنے والا جب خودکشی کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی سے موت کو بہتر سمجھتا ہے, جبھی تو خودکشی کی اس نے, تو اپنی موجودہ زندگی سے وہ موت کو بہتر سمجھتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی روحانی حالت کیا ہوگی جو خودکشی کر رہا ہو. کہ وہ اپنی موجودہ زندگی سے موت کو بہتر سمجھ کے خودکشی کرتا ہے. لہذا نافرمانی والی زندگی, یہ خودکشی کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ نافرمانی والی زندگی موت سے بدتر ہوتی ہے. موت کو بہتر سمجھتا ہے وہ نافرمانی والی زندگی سے. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے جتنے بھی فرما برداری کرنے میں ہماری زندگی ہے, ہماری حیات ہے, روحانی حیات بھی ہے, جسمانی حیات بھی ہے. نافرمانی کرتے 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 ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ آدمی اپنی جان اپنے ہاتھوں سے ضائع کرتا ہے اور گولی چلا لیتا ہے یا چاقو چلا لیتا ہے اپنے گلے پر, یا اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکا لیا. یہ نافرمانی کرتے کرتے یہ مقام اس مقام پر پہنچ گیا. تو معلوم ہوا فرما برداری کرنے میں, اللہ کی اطاعت میں اور تقویٰ میں روحانی حیات بھی ہے, یعنی دل کی حیات, دل کی زندگی بھی ہے, اور جسمانی حیات بھی ہے. اسی لیے حدیث شریف میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر, اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہو, جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہو. اور ذکر کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک تو یہی کہ زبان سے ذکر, اور ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا, اپنے دل میں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کو. اور اصل مراد یہی ہے, ذکر کا حاصل یہی ہے, ورنہ یہ مناظر تو اب ہمارے گھروں میں ہیں کہ تسبیح ہاتھ میں لی ہوئی ہے اور میچ دیکھا جا رہا ہے, ٹی وی دیکھا جا رہا ہے یا ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں, اور میچ جیتنے کے لیے وظائف پڑھے جا رہے ہیں کہ میچ جیتنے کے لیے وظائف پڑھے جا رہے ہیں. یہ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اس ایک ایک لفظ سے ثواب تو کیا ہوگا. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, کیا حال ہوگا کہ معصیت کے لیے قرآن پڑھا جا رہا ہو. آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے یہ چیز, کہ گناہ کے کام کو آدمی ثواب سمجھ کے کرے تو یہ کفر تک آدمی کو یہ چیز پہنچا دیتی ہے. بعض اوقات لوگ سمجھتے نہیں اس بات. تو یہ ذکر نہیں ہے کہ تسبیح ہاتھ میں ہے اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا میچ جیتنے کے لیے وظائف پڑھے جا رہے ہیں, یہ ذکر, اس کو ذکر نہیں کہتے. ذکر کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی یاد دل میں ایسی بس جائے کہ آدمی گناہ نہ کرے, اور جیسے ہی گناہ ہو جائے رو رو کے اللہ کو منا لے. بس یہی ذکر کا حاصل ہے. تو فرمایا مثل الذی یذکر ربہ, جو اپنے رب کو یاد رکھتا ہے, گناہ نہیں کرتا, گناہ ہو جائیں تو فوراً معافی مانگ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کو منا لیتا ہے. والذی لا یذکر, اور جو شخص ایسا نہیں کرتا, جیسا جی میں چاہا, جی میں آیا اس نے کر لیا, اس کا نفس اس سے جو چاہتا ہے کراتا ہے. تو فرمایا مثل الحی کمثل الحی والمیت, ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی تھی, کہ ذکر کرنے والا یعنی اللہ کی یاد جس کے دل میں بسی ہوئی ہو وہ زندہ ہے, اور جس کے دل میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ مردہ ہے. اس سے بھی معلوم ہوا, یہی آیت اس کی تائید ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, کہ اللہ کے جتنے احکامات ہیں ان سب احکامات پر چلنے میں ہماری زندگی پوشیدہ ہے, ہماری حیات ہے, جسمانی حیات بھی ہے, روحانی حیات بھی ہے. ایک بزرگ, ایک اللہ والے ایک دوسرے اللہ والے سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے. راستے میں کہیں پر ان کو آرام کرنا پڑا درخت کے نیچے. وہ درخت پر پرندے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کی جو بات چیت تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھنے کی قدرت عطا فرما دی. لہذا وہ بات یہ کر رہے تھے آپس میں کہ بھائی دیکھو ان کو تو دیکھو, یہ فلاں اللہ والے یہ جو درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں, اور یہ فلاں اللہ والے سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں ملاقات کے لیے, حالانکہ ان کا انتقال ہو چکا. ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ اچھا ان کا انتقال ہو گیا, پرندے آپس میں بات کر رہے ہیں, اللہ نے ان کو سمجھنے کی قوت عطا فرما دی, قدرت دے دی. تو انہوں نے سوچا چلو بھائی انتقال ہو گیا تو اب تعزیت ہی کر لوں گا, چلو جاتا تو ہوں. لہذا وہاں پہنچے ان کے مکان پر پہنچے, وہاں جب پہنچے تو معلوم ہوا وہ تو بالکل صحیح سلامت ہے. تو ان سے عرض کیا کہ حضرت عجیب بات ہے, پرندے بھی اب تو جھوٹ بولنے لگے. انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. فرمایا کہ وہ کون سا وقت تھا, وقت بتائیے. انہوں نے حساب کر کے وقت بتایا کہ یہ وقت فلاں فلاں وقت میں میں نے پرندوں سے یہ سنا. فرمایا ہاں اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گیا تھا, اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گیا تھا. اور ظاہر ہے کہ حدیث میں آتا ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل کمثل الحی والمیت, جو شخص اپنے رب سے غافل ہو اور جو غافل نہ ہو بلکہ وہ یاد رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کو, دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے کہ یاد رکھنے والا زندہ ہے اور بھول جانے والا مردہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ ہمیں یاد رہیں, اللہ کی یاد ہمارے سامنے رہے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جا بجا موقع موقع کی دعائیں سکھا دیں. سو کر اٹھو تو یہ پڑھو, اب بیت الخلاء جا رہے ہو تو یہ پڑھو, کپڑے پہن رہے ہو تو یہ پڑھو, وضو کر رہے ہو تو یہ پڑھو, گھر سے نکل رہے ہو تو اب یہ پڑھو, مسجد میں داخل ہو رہے ہو تو یہ پڑھو, اللہ اکبر. پھر نماز سے فارغ ہو جاؤ تو یہ پڑھو, نماز سے فارغ ہو کے جب مسجد سے باہر نکلو تو یہ پڑھو, پھر گھر میں داخل ہو, گھر میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھو, پھر کھانا کھاؤ تو یہ پڑھو, کھانے کے دوران یہ پڑھو اور کھانے کے بعد یہ پڑھو, اللہ اکبر. اور پانی پیو تو یہ پڑھو, پانی کے دوران یہ پڑھو, پانی کے بعد یہ پڑھو, پانی جب پی چکو. ایک ایک موقع, ایک ایک موقع. اور صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اٹھنا اور بیٹھنا اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا تھا. اٹھتے بھی تھے تو اللہ, بیٹھتے تھے تو اللہ, اللہ کے ذکر کے ساتھ اٹھنا, اللہ کے ذکر کے ساتھ بیٹھنا. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو, کثرت سے یاد کرو. لہذا جو شخص مسنون دعائیں, مسنون دعا جتنی بھی صبح سے لے کے رات تک کی, صبح بیدار ہونے سے لے کر رات کو سونے تک کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتا ہو, اور پھر کچھ تسبیحات جو شیخ نے بتائی ہوں کسی اللہ والے سے پوچھی ہوں ان کے مطابق وہ کرتا ہو کسی کے اللہ والے کی نگرانی میں, بغیر پوچھے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. سچ عرض کرتا ہوں, بغیر پوچھے کسی مرشد سے پوچھے بغیر جو ذکر ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں. میں ممبر پہ اعلان کرتا ہوں, یہ میری بات نہیں ہے, ہمارے اکابر کی بات ہے. اور اس پر اعتراض بھی ہوا, خواجہ صاحب نے اعتراض کیا حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ذکر نہ بے فائدہ ہوگا بغیر پوچھے. فرمایا ہاں, فرمایا کاٹتی تو تلوار ہی ہے مگر اس وقت جب کسی سپاہی کے ہاتھ میں ہو, ایسے نہیں کاٹتی. کاٹتی تو تلوار ہی ہے مگر اس وقت جب کسی سپاہی کے ہاتھ میں ہو, جب کاٹتی ہے. لہذا کسی شیخ سے پوچھے بغیر جو بھی ذکر ہوگا بے فائدہ ہے. مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے رائیونڈ کے اجتماع میں یہ بات کہی, فرمایا جو تم بغیر شیخ سے پوچھے ہوئے کوئی ذکر کرو گے کوئی فائدہ نہیں اس کا. یہ بات چھپی ہوئی ہے, چھپی ہوئی نہیں ہے, چھپی ہوئی ہے, چھپی ہوئی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ, اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ جو مسنون دعاؤں کا اہتمام کرتا ہو, ذکر تسبیحات کا اہتمام کرتا ہو, تلاوت کا اہتمام کرتا ہو, تو بس وہ خود بخود کثرت سے ذکر اللہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا, کثرت سے ذکر اللہ کرنے والوں میں خود ہی شامل ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. کثرت سے اللہ کو یاد کرو, بس یہ مواقع ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کثرت سے یاد کرنے کے خود ہی مواقع دے دیے. مسنون دعائیں ہیں, اذکار ہیں, قرآن کریم کی تلاوت ہے. یہ بھی پوچھ کر, یہ نہیں کہ وہ دس پارے پڑھ لیے اور سر میں درد ہو گیا, خشکی ہو گئی اور تین چار آدمیوں سے جھگڑا بھی کر لیا, غصہ, چڑچڑا پن. یہ ذکر کرنے, زیادہ کرنے سے, بغیر پوچھے کرنے سے یہی حال ہوتا ہے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو 200 مرتبہ ذکر بتایا کہ اللہ اللہ 200 مرتبہ دن بھر میں کر لیا کرو. اس ظالم کو بہت مزہ آیا تو بہت زیادہ کر لیا، یہاں تک کہ کنویں میں چھلانگ لگائی اور بڑی مشکل سے اس کو نکالا گیا. تو اس سے پوچھا، بھائی تم نے کیا غلطی کی تھی؟ کہنے حضرت، وہ جو آپ نے 200 مرتبہ ذکر بتایا تھا میں نے 24,000 دفعہ کر لیا. تو فرمایا یہی ہونا تھا، پھر ہونا تو یہی تھا. ایک دوائیاں ہیں، دوائیاں گولیاں، وہ بھی ہم ڈاکٹر کی اجازت سے استعمال کرتے ہیں. گولیاں فائدے کی چیز ہے، دوائی ہے فائدے کی چیز ہے، روٹی سالن ہے فائدے کی چیز ہے، طاقت کی چیز ہے، زیادہ کھا لے تو نقصان ہے، بسیار خوری نقصان دہ ہے. ایسی ذکر فائدے کی چیز ہے لیکن بغیر پوچھے کر لیا، اپنی مرضی سے کر لیا، نقصان ہے. جتنا جی میں آیا اتنا کر لیا، وہ تو ظاہر ہے نقصان دے گا. اللہ اللہ. اس لیے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے تو یہ زندہ ہے، اور جو یاد نہ رکھے اللہ تعالیٰ کو وہ مردہ ہے، اس کی مثال مردہ کسی ہے. اور آگے یہ فرمایا کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ خوب اچھی طرح جان لو، اچھی طرح سمجھ لو اس بات کو کہ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتے ہیں بندے کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان. دو طرح سے اللہ تعالیٰ دو طرح سے حائل ہو جاتے ہیں بندے اور اس کے دل کے درمیان. کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے، نافرمانی نہ کرے، نافرمانی ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہ لگائے، تو پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اپنی نافرمانی کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. نافرمانی اور بندے کے درمیان اللہ حائل ہو جائے تو کیسے بندے سے نافرمانی ہوگی؟ اور یہی مطلب ہے اس دعا کا جو حضور نے فرمائی تھی، اللہم انی اسألوک من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. اے اللہ، میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ، میں آپ سے اتنا خوف مانگتا ہوں کہ اتنا خوف آپ کا مل جائے کہ جب بھی میں گناہ کرنا چاہوں تو میرے اور گناہ کے درمیان آپ حائل ہو جائیں، آپ اے اللہ آپ حائل ہو جائیں. اللہم انی اسألوک من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصی. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمع کے صیغے کے ساتھ بات کی کہ اللہ ہمارے درمیان آپ حائل ہو جائیں، یعنی پوری امت کو ساتھ لے کے بات کی کہ اللہ میری پوری امت کے ساتھ یہ معاملہ فرما دیجئے کہ میری امت کا کوئی فرد گناہ کرنا چاہے تو آپ اس کے اور گناہ کے درمیان آپ حائل ہو جائیے. اتنا خوف تو دے دیجئے ہم سب کو. اللہم انی اسألوک من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. بتائیے جب بندے اور گناہ کے درمیان اللہ حائل ہو جائیں، یہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے. ایک بزرگ کو بہت سے ہدایا اور تحفے ملے کہیں سفر میں، اور اسی سفر میں کچھ وہ انہوں نے ایک صاحب کے پاس وہ ہدایا اور تحفے اور رقمیں رکھوا دی. جس کے پاس رکھوائی تھی وہ راستے میں بس رکی تو سب ناشتہ وغیرہ کرنے کے لیے اترے ہوٹل سے، چائے وغیرہ پینے کے لیے. تو یہ صاحب بھی جانے لگے جن کے پاس ان بزرگ نے اپنی امانتیں رکھوائی ہوئی تھی، قیمتی امانتیں. انہوں نے فرمایا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے یہاں منگا لیتا ہوں. تم جاؤ گے وہاں تمہاری جیب نہ کٹ جائے، اتنی رقمیں تمہارے پاس رکھی ہوئی ہیں، ہدایا تمہارے پاس ہیں، تحفے ہدیے سب تمہارے پاس رکھے ہوئے، اگر جیب کٹ گئی تو بڑا نقصان ہوگا، میں تمہیں اپنی یہاں خاص تمہارے لیے منگاتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ دیکھو یہ تو چند کچھ رقم ہیں اور تحفے ہیں، وہ میں نے تمہارے پاس رکھوا دیے تو تمہارا اتنا خیال کر رہا ہوں کہ تمہیں وہاں نہیں جانے دے رہا، یہاں ناشتہ منگوا رہا ہوں تمہارے لیے کہ کہیں جیب نہ کٹ جائے. اللہ جس کو اپنے قرب کی دولت اپنے اس کے دل میں عطا فرماتے ہیں، تو اگر وہ گناہ کی طرف جانا بھی چاہے، جیسے یہ صاحب جا رہے تھے ناشتے کے لیے مگر ان کو جانے نہیں دیا گیا، تو فرمایا اللہ جس کو اپنے قرب کی دولت عطا فرماتے ہیں دل میں، تقویٰ کی دولت عطا فرماتے ہیں، اپنی محبت عطا فرماتے ہیں، اگر وہ گناہ کی طرف جانا بھی چاہے تو اللہ روکتے ہیں کہ تو کہاں جا رہا ہے، تیرے پاس تو میری محبت کی دولت تیرے دل میں ہے، کس گناہ کو تو کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ اللہ اس کی ایسے حفاظت فرماتے ہیں. تو یہی ہے اس دعا کا مفہوم، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول بھی بیننا و بین معاصی ومن طاعتک ما تبلغنا بھی جنتک، اور آپ کی اتنی اطاعت تو ہمیں مل جائے اے اللہ کہ ہمیں جنت تک وہ آپ کی اطاعت پہنچا دے. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اور اتنا یقین آپ کی ذات کا ہمیں حاصل ہو جائے کہ دنیا کی جتنی مصیبتیں ہیں وہ سب جھیلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، کہ یقین ہو جائے کہ یہ مصیبتیں جتنی ہیں یہ سب میرے فائدے کے لیے ہیں. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے ان لوگوں سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کچھ مصیبت ہمیں پہنچتی ہے، تم لوگوں کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے تو اس میں تمہارا فائدہ لکھا ہوا ہے. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہوا مولانا وہ تو ہمارے آقا ہیں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل اور اعتماد رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے. اور آقا اپنے غلام کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں کرتا، جس آقا نے خود یہ حکم دیا ہو کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو وہ اپنے غلاموں کے ساتھ برا سلوک کرے گا. لہذا جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو آقا نے اپنے غلاموں کو جس مصیبت میں مبتلا کیا ہو اس میں غلام کا ہی فائدہ ہے، 100% غلام کا فائدہ ہے. اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو جب وہ تمہیں کسی چیز کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی چھپی ہوئی ہے. تو دین پر چلنے میں ہماری جسمانی زندگی بھی ہے اور روحانی زندگی بھی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر دین پر چلنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. ایک سنت میں عرض کیا کرتا ہوں، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت دعا کے بارے میں. بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ اوپر تک ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، بعض ایسے کر کے دعا کرتے ہیں. تو یہ طریقے دیکھیے، جب ہم دعا سنت کے مطابق کریں گے تو اس میں قبولیت کی زیادہ امید ہے، اور اگر سنت سے ہٹ کر کی تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامیہ میں تفصیل کے ساتھ مسنون طریقہ لکھا ہے دعا کا. فرمایا کہ دعا کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہتیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو، اور فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ السَّمَاءَ قِبْلَةُ الدُّعَاءَ، کہ آسمان دعا کا قبلہ آسمان ہے، دعا کا قبلہ آسمان ہے. لہذا یہ ہتیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو، اور جو ہاتھوں کی جو بلندی ہے وہ سینے کے سامنے ہو، یہاں سینے کے سامنے، اور وَبَيْنَهُمَا فُرْجًا، اور تھوڑا سا ان میں فاصلہ ہو، یہ دیکھیے یہ تھوڑا سا فاصلہ ہو، اور ہاتھ ایسے ہوں آسمان کی طرف رخ ہو جیسے کسی سے کوئی چیز لے رہا ہو. اور جب بڑی چیز لی جاتی ہے تو تھوڑا سا ہاتھ پھیلا لیے جاتے ہیں، جب آپ چھوٹے بچے کو گود میں لیتے ہیں تو اور زیادہ ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، ایسے نہیں لیتے بلکہ ایسے لیتے ہیں. تو اللہ بڑے ہیں، بڑے سے بڑی چیز لے جا رہی ہے تو تھوڑا سا ہاتھ پھیلا لیے جاتے ہیں کہ اللہ یہ عطا فرما دیجیے، یہ دے دیجیے، یہ دے دیجیے. اور پھر سنت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چہرے پر پھیر لیا کرتے تھے، اور اگر آنسو نکلے ہوتے تھے آنسوؤں کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے، چہرے پہ مل لیا کرتے تھے. یہ بھی سنت ہے، اگر دعا میں آنسو نکل آئے تو ان کو چہرے پر مل لیا جائے. فرمایا کہ جہاں جہاں وہ آنسو پہنچیں گے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو فرمایا اس لیے پورے چہرے پر مل لینے چاہیے تاکہ پورا چہرہ ہی محفوظ ہو جائے، اور جس کے چہرے کو اللہ آگ سے محفوظ فرمائیں گے اس کے جسم کو بھی عذاب نہیں دیں گے. اللہ رحیم ہے، کریم ہے، ان سے بعید ہے کہ کسی کے چہرے کو تو جنت میں داخل کریں اور باقی جسم کو جہنم میں داخل کریں، ایسا نہیں کریں گے وہ. لہذا یہ اور پھر یہ اس کو گویا کہ سر سے آنکھوں سے لگانا, ایسے چومنا اور ہاتھوں کو ملنا چہرے پر, اس میں بزرگوں نے ایک حکمت بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگا وہ اللہ نے گویا ہمیں دے دیا, عطا فرما دیا, اور اب ہم اسے اپنے سر آنکھوں پر لگا رہے ہیں کہ اللہ نے جو دے دیا ہم اس کو سر آنکھوں پر لگا رہے ہیں, ہم اس کو چوم رہے ہیں, جو کچھ اللہ سے مانگا تھا وہ ہمیں مل گیا اور ہم اس کا اکرام کر رہے ہیں اب اس نعمت کا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کی پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہم میں سے جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دیجئے. اے اللہ جو جس گناہ میں مبتلا ہے, اے اللہ اس کو اس گناہ سے توبہ کی ہمت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ چھٹکارا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ نفس اور شیطان کی غلامی سے نکال کر اپنی اور اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو جو لوگ بیمار ہیں ان کو نیک اعمال کے لیے شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجئے. ایک صاحب نے پرچہ بھیجا ہے ان کو فالج ہو گیا ہے, اے اللہ ان کو اس مرض سے جلد از جلد شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی ہمارے مسلمان بھائی بیمار ہیں گھروں میں یا اسپتالوں میں, اے اللہ سب کو نیک اعمال کے لیے شفاء کامل نصیب فرما دیجئے. ہم سب کی, ہمارے والدین کی, ہمارے گھر والوں کی, اعزہ اقربا کی, ہمارے پڑوسیوں کی, مسجد کے نمازیوں کی, اے اللہ ہر قسم کی بیماری سے حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے. اپنی اطاعت کے لیے, اپنی فرما برداری کے لیے خوب خوب صحت تندرستی عافیت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ ہمیں زندہ رکھیے. اے اللہ سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بلا لیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.